الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة الرحمن قرآن مجید کی دلہن کہلاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اظہار ہے اس سے پہلے والی سورت ہے سورة القمر وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اظہار ہے اور ہیبت اور جلال کا تذکرہ ہے کہ اس میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا گیا تو سورہ قمر میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ بیان ہوا اس کا تعلق اللہ کی عظمت اور جبروت کے ساتھ ہے اور اس سورت کا تعلق رحمت اور رحموت کے ساتھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عطا کرنے کا معجزہ بیان کیا گیا جو اس سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطا فرمایا اس لیے اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام سے شروع کیا الرحمن جیسے بندے کے نام کے ساتھ اس کا صفاتی نام مشہور ہو جاتا ہے یوسف ایوہ صدیق اللہ بھی فرماتے ہیں یوسف آپ صدیق تھے اسی طرح عمر فاروق عثمان غنی اللہ الرحمن رحمان اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو رحمت سے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے ایک رحمت سابقہ اور ایک رحمت لاحقہ رحمت سابقہ کا تقاضا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے اور رحمت لاحقہ کا تقاضا ہے کہ اس کے بعد ان کو زندگی گزارنے کے لیے نعمتیں بھی عطا فرمائیں دو صفتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہو یہ الگ صفت ہے اور دوسری صفت یہ کہ اس کو اس کے پاس سخاوت بھی بہت زیادہ ہو اگر ایک بندے کے پاس مال تو بہت زیادہ ہو سخاوت نہ ہو تو کیا فائدہ یہ ایک بندہ سخی تو بہت ہے پلے کچھ نہیں تو اس کا کیا فائدہ مزہ تبھی یہ ہے کہ جب سخاوت کی صفت بھی ہے اور اس کے پاس مال بھی بے انتہا ہے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک رحمان اور ایک رحیم رحیم کا معنی اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت بے انتہا ہے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں اور رحمان کا مطلب اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت بے انتہا خرچ بھی ہو رہی ہے ساری مخلوق پر اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے اپنوں پہ بھی پرایوں پہ بھی مومنوں پہ بھی کفار پہ بھی وفاداروں پہ بھی ہو رہی ہے غداروں پہ بھی ہو رہی ہے آپ دیکھیں دنیا میں کافروں کو اولاد کون دیتا ہے صحت کون دیتا ہے عزت کون دیتا ہے یہ سب نعمتیں اللہ دیتا ہے تو اللہ کتنی بڑی ذات ہے کہ جو پرایوں کو بھی یہ نعمتیں دے دیتا ہے اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا فرمائی وہ تھی کہ اس کو علم القرآن قرآن کی تعلیم عطا کی خلق الانسان انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور اس کو بولنے کی صفت عطا فرمائی اب یہ ترتیب اس طرح کیوں ہے ایک ہے ترتیب مرتبی کہ علم القرآن کا مخاطب تھے نبی علیہ السلام ان کو اللہ نے قرآن دیا اور خلق الانسان سے مراد تھے آدم علیہ السلام اور علمہ البیان سے مراد پوری مخلوق تھی اب اگر مرتبے کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا مرتبہ نبی علیہ السلام کا پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا پھر اس کے بعد ساری مخلوق کا تو اللہ نے ترتیب مرتبی کا بھی خیال رکھا پہلے فرمایا علم القرآن پھر فرمایا خلق الانسان پھر فرمایا علمہ البیان اور اگر ترتیب طبعی دیکھیں نعمتوں کی تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ملی وہ ہے قرآن پھر اس کے بعد جو نعمت ملی وہ ہے ہمیں زندگی ملی انسان اور اس کے بعد جو نعمت ملی وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں بیان کی صلاحیت عطا فرمائی جانوروں میں کوئی بول نہیں سکتا، مختصر آوازیں نکال کے ایک دوسرے کے ساتھ اشارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے معافی ضمیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الفاظ بولتا ہے، بات کرتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، غم کا، غصے کا، خوشی کا، جو بھی ہو انسان اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آواز کی نعمت عطا فرمائی، یہ عجیب چیز ہے. گلا ایک جیسا ہوتا ہے سب کا، لیکن دنیا کے جتنے انسان ہیں ہر انسان کی آواز دوسرے سے مختلف ہے. جیسے ہر انسان کے انگوٹھے کے پرنٹ دوسرے سے مختلف ہیں، ہر انسان کی آواز بھی دوسرے سے مختلف ہے. اللہ وہ ذات ہے، اتنی چھوٹی سی گلے کی جگہ ہے اور اس میں اس نے اتنی آوازیں نکال دی. جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ان کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے. چنانچہ جیسے حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے امتیازی شان رکھتے تھے، ایسے آواز میں داؤد علیہ السلام سب سے امتیازی شان رکھتے تھے. اس لیے لہن داؤدی مشہور ہے. جیسے پرندوں میں کہتے ہیں نا کوئل کی آواز بہت سریلی ہوتی ہے، ایسے داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آسمان کا تذکرہ کیا، والسماء رفعها ووضع الميزان، الشمس والقمر بحسبان، کہ چاند اور سورج ایک اندازے کے مطابق چلتے ہیں، وہ اپنے چلنے میں خود مختار نہیں ہیں کہ چاہیں تو چلیں چاہیں تو نہ چلیں، یا جس کی رفتاری کے ساتھ چلیں یا آہستہ چلیں، نہیں. اللہ نے جو ان کی رفتار متعین کر دی وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری دن کی نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھ لو، جب سورج زوال ہونے لگے تو زور پڑھ لو، جب سایہ دو مثل ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھ لو، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھ لو، پھر جب اتنا زیادہ ٹائم ہو جائے غروب ہوئے کہ ستارے چھٹکنے لگے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھ لو. اس کا مطلب یہ کہ نماز کے لیے بندے کو کسی گھڑی کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظر اٹھا کے آسمان پہ سورج کو دیکھے اور اس کو نماز کا وقت کا پتہ چل جاتا ہے. چاہے وہ شہر میں ہے، چاہے وہ سمندر میں ہے، چاہے وہ جنگل میں ہے، جس جگہ پر موجود ہے وہ نماز کا وقت معلوم کر سکتا ہے. پھر جو چاند ہے اس کے ساتھ ہمارے مہینوں کا تعلق ہے. مثلا ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے سورج چاند کو دیکھ کے، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ رجب شعبان رمضان کے مہینے آتے ہیں. ان مہینوں میں تقریبات ہوتی ہیں، عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو ہماری ان تقریبات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، سومو لرویتہ ہی و افطرو لرویتہ ہی، جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھ لو اور جب چاند کو دیکھو تو افطار کر لو. اس لیے ہم مسلمان چاند کو دیکھتے ہیں تو رمضان شریف کا اعلان ہو جاتا ہے، پھر چاند کو دیکھتے ہیں تو اعلان ہو جاتا ہے جی کہ کل عید ہے. ہمارا تعلق مون سائٹنگ کے ساتھ ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ ہلال کی کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں اور درخت ان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور عربی میں نجم بیلدار جو درخت ہوتا ہے نا جس کا تنا نہیں ہوتا اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی بے تنے کے درخت اور تنے والے درخت سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اللہ نے میزان کو قائم کیا. میزان کہتے ہیں ترازو کو. اور ایک میزان یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمین کو اور ہر چیز کو بیلنس کر دیا. آپ دیکھیں کوئی سیارہ یا ستارہ بندھا ہوا تو نہیں ہے, جیسے ٹینٹ کو باندھ دیتے ہیں نا رسیوں کے ساتھ. اللہ نے کسی چیز کو باندھا ہوا نہیں ہے, ان کی رفتار ایسی بنا دیے, ان کی حرکت ایسی بنا دی کہ وہ اپنی کشش شکل کے ساتھ خود بخود ایک جگہ کے اوپر بیلنس ہیں اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا. پھر اللہ فرماتے ہیں والارض وضعها للانام, اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے زمین کو بنایا. اب یہ زمین کا بننا بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے. جیسے آج زمین ہمیں نظر آ رہی ہے, شروع سے یہ ایسی نہیں تھی. جب تخلیق کا آغاز ہوا تو جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے نا, زمین اس طرح آگ کے انگارے کی طرح گرم سرخ تھی. 1200 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر تھا اور CO2 گیس اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی. پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا گیا. پھر اس کے اوپر میٹرائٹ کی بارش ہوئی. میٹرائٹ کہتے ہیں جو شہاب ثاقب آتے ہیں باہر سے, اس کی وجہ سے جیسے کسی چیز پر کچھ لگے تو گڑھا بن جاتا ہے. تو زمین کے اوپر سمندر بن گئے. پھر ایک وقت آیا کہ سمندر کے اندر زندگی کا آغاز ہوا. یک خلیہ جاندار آئے, بیکٹیریا آئے, اور اس بیکٹیریا کی چٹانیں اب بھی سورج کی تہہ کے اندر ملتی ہیں. اسی سے سائنسدانوں کو پتہ چلتا ہے کہ زمین کتنے ملین سال پہلے بنائی گئی. پھر ایک وقت آیا کہ سائبیریا میں آتی فشاں پھٹا اور اتنی آگ برسی کہ خشکی کے اوپر 70% جاندار مر گئے. خشکی کے اوپر 70% جاندار مر گئے اور سمندر کے اندر 90% جاندار مر گئے. کتنی آگ ہوگی پوری دنیا کے اوپر. اور اس وقت پھر سلفیورک ایسڈ کی بارش ہوئی. آج تو پانی کی بارش ہوتی ہے نا, اس وقت جو بارش ہوئی وہ سلفیورک ایسڈ کی تھی. اور پھر سمندر کی تہہ سے میتھین گیس نکلی. تو زمین کا عجیب و غریب معاملہ تھا, اس وقت رہنے کے قابل نہیں تھی, مگر اللہ تعالی نے اس کو اتنا ٹھنڈا کیا. اب اس کا ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہ انسان کے رہنے کے لیے بہت موزوں ہے. تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زمین کے اوپر زندگی کے آثار ہیں. پہلا, پانی بہت ہے. دوسرا, آکسیجن بہت ہے. اور تیسرا, اس کا ٹیمپریچر رہنے کے لیے موزوں ہے. ان تین وجوہات سے زمین کے اوپر زندگی موجود ہے. اور جتنا انبیاء کا سلسلہ اللہ نے بھیجا وہ سب زمین پر آئے, کسی دوسرے سیارے پر نہیں آئے. اگر کسی اور سیارے پر کوئی انسان ہوتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہاں پر بھی لاگو ہوتی. تو فرمایا والارض وضعها للانام فیہا فاکہت والنخل ذات الاکمام. اب دیکھیں پھل ہیں ہمارے پاس اور غلاف والے پھل ہیں. کیلے کا پھل چھلکا اترتا ہے تو ہم کھاتے ہیں, کنو کا چھلکا اترتا ہے, آم کا چھلکا اترتا ہے, اور بادام, اخروٹ, پستہ, ان کے چھلکے اترتے ہیں تب ہم کھاتے ہیں. اور پھر اللہ نے انسان کے لیے دانے بنائے. والحب ذو العصف والریحان, گندم, چاول, مکئی, ان سب کے دانے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور اس کا بھوسا جو ہے وہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آج دنیا میں گندم ملنی بند ہو جائے تو کیا حال ہوگا، چاول ملنے بند ہو جائے تو کیا بنے گا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. گندم چاول کے بغیر لگتا ہے جیسے زندگی گزر ہی نہیں سکتی، حالانکہ کھانے کی ہزاروں چیزیں موجود ہیں، مگر ہماری زندگی کی ترتیب بن گئی ہے. کچھ ملکوں میں روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے اور کچھ ملکوں میں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، بنیادی غذا یہ بن گئی ہے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سچی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. لا بِأَيِّ شَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ نُكَذِّبُ رَبَّنَا، فَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ آپ کی تعریفیں ہیں، ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. محترم جماعت، ہم غور کریں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے. اللہ تعالیٰ گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اللہ اولاد نہ دیتے ہم لاولد ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ مال نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج ہم جو دنیا میں عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ ہی کا تو کرم اور احسان ہے. آپ کی رحمتوں پہ اللہ قربان جائیں، آپ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورت میں بار بار یہ کلمہ دہرایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر آج کا مضمون ہے خلق الانسان من صلصال. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے، کل فخار جیسے ٹھیکری. وخلق الجان، اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے. تو پتہ چلا کہ انسان خاکی ہے اور جن جو ہیں وہ ناری ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب اللہ ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے، لیکن اگر غور کریں تو سورج سردیوں میں اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے. تو دو مشرق ہوئے، رحلۃ الصیف اور رحلۃ الشتاء. گرمیوں کا اور حساب ہے، سردیوں کا اور حساب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقیں اور دو مغربوں کا لفظ لیا. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا رب المشارق والمغارب، تمام مشرقوں اور مغربوں کا رب اللہ ہے. چنانچہ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ زمین چونکہ اپنے ایکسس پر 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے، تو یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. اب چونکہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو ہر دن سورج ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے, تو اس طرح گویا یوں سمجھے کہ 365 مشرقیں ہوئیں اور 365 مغرب ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال کیا, لیکن نمایاں طور پر چونکہ دو پوزیشنیں ہیں, ایک سردی کی اور ایک گرمی کی, تو رب المشرقین و رب المغربین کا لفظ زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے. صرف دو دن ایسے ہوتے ہیں سال میں, ایک 20 مارچ اور ایک 22 ستمبر, کہ جب سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ایکویٹر کے اوپر سورج ہوتا ہے. ایکویٹر ایک لائن ہے جو دنیا میں لگائی گئی ہے, جو پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے, اس کو ایکویٹر کہتے ہیں. الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے دین کے سفر کرنے کے دوران ایکویٹر پہ جانے کی بھی توفیق عطا فرمائی. ہم جب کئی دفعہ وہاں سے گزرتے تھے تو اس لائن کے اوپر کھڑے ہو کر میں ضرور اپنے دوستوں کو تھوڑی نصیحت کرتا تھا. ہم لوگ دعا مانگتے تھے اور میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ, آپ نے اپنے دین کی خاطر مجھے دنیا کے کنارے پر بھی پہنچایا اور آج آپ نے دنیا کے وسط میں بھی مجھے پہنچایا ہے, تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہمارے بزرگوں کا جو نور کا نور نسبت ہے اس کو پھیلانے کے لیے ہماری نسلوں کو بھی قبول کر لیجئے, اور اللہ آپ مہربانی فرما کے ہمارے ادارے کو بھی قبول کر لیجئے. پھر آگے فرمایا مارج البحرین یلتقیان, اللہ نے چلائے دو دریا جو مل کر چلتے ہیں, بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان آڑ ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کئی جگہوں پہ ایک دریا میٹھے پانی کا, ایک دریا کھاری پانی کا, حالانکہ دونوں مائے ہیں, سیال ہیں, لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہیں جاتے. دور تک پانی چلتا ہے, یہ پانی الگ رہتا ہے, وہ پانی الگ رہتا ہے. اللہ نے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چاٹگام سے ارکان تک دو ندیاں ہیں, وہ اکٹھی چلتی ہیں, اور اگر آپ سوات کی طرف جائیں تو آپ کو کئی جگہوں پر دو دریا ملتے ہوئے نظر آئیں گے, اور دیکھنے سے دونوں کا پانی الگ الگ چل رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ دونوں ایک ہی دریا میں ہوتے ہیں, مگر ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے الگ الگ کسی نے ان کو رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ ان کو گھلنے ملنے نہیں دیتے آپس میں. میں نے دو سمندروں کے اکٹھا ہونے کی ایک جگہ دیکھی جہاں پر بحیرہ ہند اور بحیرہ اوقیانوس اکٹھے ہوتے ہیں, کیپ ٹاؤن ایک جگہ ہے ساؤتھ افریقہ میں, وہاں پر. اب جو بحیرہ اوقیانوس کا پانی ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے, ہاتھ آپ اندر نہیں ڈال سکتے, اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے, اور بحیرہ ہند کا پانی گرم ہوتا ہے. تو دونوں پانی جب ملتے ہیں تو دور تک ایک میل لمبی بھی اگر آپ کی نظر جاتی ہے نا تو آپ کو دونوں سمندر الگ الگ نظر آئیں گے, حالانکہ سمندر ہیں, درمیان میں ہائی ٹائڈز آ رہی ہیں, لہریں آ رہی ہیں, پانی خوب اچھل رہا ہے, مگر ملتا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اللہ کی قدرت ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو اور مرجان کہتے ہیں مونگے کو. یہ دونوں قیمتی چیزیں ہیں. موتی جو ہے وہ جیولری میں بھی استعمال ہوتا ہے, عورتیں اپنے نیکلس وغیرہ میں استعمال کرتی ہیں, اور حکیم لوگ اپنی دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہت قیمتی ہوتا ہے یہ. یہ نکلتا ہے جہاں پر گرم، یعنی ٹھنڈا اور گرم پانی مل رہے ہوتے ہیں، جہاں پر میٹھا اور کڑوا پانی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں نا، اس جگہ سے یہ برآمد ہوتے ہیں. لولو کا تذکرہ قرآن مجید میں 6 جگہ پر آیا ہے. یہ موتی جو ہے، اس کی ذرا تفصیلات سن لیجئے کہ یہ موتی ایک زندہ مخلوق سے بنتا ہے، یہ پتھر نہیں ہے کہ جیسے باقی پریشس سٹونز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اور وہ بن گئے، جیسے روبی ہے، ڈائمنڈ ہے. موتی جو ہے یہ مخلوق سے بنتا ہے. ایک مخلوق ہے جس کو ہم سپی کہتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سپی کے بس دو حصے ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں، وہ دو حصے نہیں ہوتے. ان دو حصوں کا جہاں جوڑ ہوتا ہے وہاں پر اصل میں وہ ہوتا ہے جاندار. ایک سمپل قسم کا جاندار ہوتا ہے، یک خلیہ جاندار، وہ موتی بناتا ہے. ہم بچپن میں اپنے والدین سے سنتے تھے کہ سپی منہ کھولتی ہے، اس میں بارش کا قطرہ چلا جاتا ہے اور وہ بارش کا قطرہ موتی بن جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ جو جاندار ہوتا ہے نا، اس کے مسل کے اندر کوئی ریت کا ذرہ یا پانی کا قطرہ یا کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے اینٹی باڈی ہوتی ہے. اب جب اینٹی باڈی ہوتی ہے تو اس کا جو ڈیفنس میکنیزم ہے نا، وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ ڈیفنس میکنیزم کیا کرتا ہے؟ وہ سیکریشن نکالتا ہے، پانی نکالتا ہے. اور اس پانی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس چیز کو قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، اس اریٹینٹ سے بچا جائے. چنانچہ وہ پانی نکلتا رہتا ہے اور وہ جمتا رہتا ہے، نکلتا ہے جمتا رہتا ہے. اور وہ پانی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس سے موتی بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. ریشم کا کیڑا لعاب نکالتا ہے تو اس سے ریشم کا کپڑا بن جاتا ہے. شہد کی مکھی لعاب نکالتی ہے تو اس سے ہنی بن جاتا ہے. اور یہ جاندار جب لعاب نکالتا ہے تو اس کے لعاب سے موتی بن جاتا ہے. اللہ تیری قدرت کی نشانیاں ہیں. ویسے تو ایک سپی کے اندر موتی بننے میں 50 سال بھی لگ سکتے ہیں، 100 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن انسان نے قدرت کے اس راز کو سمجھ کر اس کو خود عمل کرنا شروع کر دیا. چنانچہ آج کے دور میں بنے ہوئے موتی بھی ملتے ہیں. چنانچہ یہ ایک کاروبار ہے. لوگوں نے گھروں کے اندر پانی کا ایک تالاب بنایا ہوا ہے، اس کے اندر وہ سپیاں چھوڑ دیتے ہیں اور سپی کے اندر وہ جو اریٹینٹ ہے نا وہ خود ڈالتے ہیں، جس کو مدر آف موتی جس کو کہتے ہیں وہ خود ڈالتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اور وہ کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے ریت کا یا سپی کا ٹکڑا اپنا، وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو بند کر کے ڈال دیتے ہیں، پھر 3 سال کے اندر اندر اس کے اندر موتی بن جاتا ہے. موتی کتنے قیمتی ہیں؟ جو دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی موتی ہے اس کی قیمت $100 million ہے. بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے. $100 million ہونا تو بندہ پورا شہر خرید لے، اتنے پیسے ہوتے ہیں. اور وہ ایک چھوٹا سا موتی $100 million کا بکتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے. چنانچہ تین قسم کے موتی ہوتے ہیں، ایک کو نیچرل کہتے ہیں، دوسرے کو کلچرڈ کہتے ہیں، اور تیسرے کو امیٹیشن کہتے ہیں. جو امیٹیشن ہے وہ تو پلاسٹک ہوتا ہے، لیکن اس کے سرفیس کے اوپر چمک اور ایسے لسٹر آ جاتی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ موتی ہے. وہ موتی نہیں ہوتا، وہ پلاسٹک ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ تسبیح خریدی موتی کی، کافی مہنگی تھی، تو میں نے دکاندار سے یہ کوشچن کیا مکہ مکرمہ میں کہ مجھے کیا پتا کہ یہ موتی ہے یا کچھ اور ہے. اس نے اسی وقت اپنی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالا اور اس تسبیح کو آگ کے اوپر رکھ دیا. آدھا منٹ وہ موتی اس آگ کے اندر رہا، مگر موتی پہ اثر نہیں پڑا. اس نے کہا جی یہ موتی کی پہچان ہوتی ہے کہ جو نیچرل موتی ہوتا ہے آگ اس کو کچھ نہیں کر سکتی، اگر یہ امیٹیشن ہوتی تو آگ کے ساتھ فوراً یہ پگھل جاتا اور اس کی شکل ایسی نہ رہتی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں انسان کے لیے. یہ موتی جو ہے یہ 100% کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے. یہ جو موتی ہے اس کی کچھ چیزیں ہیں جس سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. نمبر ون، اس کا سائز. دنیا میں جتنے موتی ملتے ہیں وہ 5 ملی میٹر سے لے کے 17 ملی میٹر تک موٹے ہوتے ہیں، پھر ان کی شیپ کے اوپر منحصر ہوتا ہے. ان کی شیپ راؤنڈ بھی ہے، سیمی راؤنڈ بھی ہے، اوول بھی ہے، سرکلڈ اینڈ ڈبل، ڈراپ شیپ بھی ہوتے ہیں اور پیئر شیپ بھی ہوتے ہیں. پھر ان کا کلر، موتی کا کلر وائٹ بھی ہوتا ہے، پنک بھی ہوتا ہے، سلور بھی، کریم بھی، براؤن بھی، پرپل بھی، گرین بھی، بلو بھی، بلیک بھی، یلو، اورنج، ریڈ اور گولڈ، یہ سارے اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں. زیادہ تر اس کی جو صفت دیکھی جاتی ہے وہ اس کی چمک دیکھی جاتی ہے، سرفیس کتنی چمکتی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اور اس پر پھر اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کی سرفیس کو شائننگ ہونا چاہیے، اس لیے عورتیں اس کو گلے میں پہنتی ہیں. آج کے دور میں سائنسدانوں نے موتی کو بنانے کے لیے کالج بنا دیے ہیں. چنانچہ لندن کے اندر ایک کالج ہے، کالج آف جیمالوجی اینڈ جیولری، اس میں طلباء کو سکھاتے ہیں کہ پانی میں مصنوعی طور پر موتی کیسے بنا سکتے ہیں. ہندو چونکہ بہت تیز ہوتا ہے مال پیسے میں، تو انڈیا نے اس کی ایک شاخ انڈیا میں بنائی ہوئی ہے، لیکن پاکستان پورے کے اندر کوئی کالج ایسا نہیں جو یہ بنا سکتا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جوار جمع ہے جاریہ کی، اور جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی، اور اس کے لیے کشتی ہیں، المنشآت جو چلتی ہیں، فِي الْبَحْرِ سمندر میں، کل اعلام جیسے پہاڑ ہوتے ہیں. سمندر کے اندر اگر بڑا جہاز چل کے آ رہا ہو نا تو دیکھنے والے کو دور سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سامنے کوئی پہاڑ ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو پہاڑ یہ جہاز بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, بادبانی کشتیاں چلتی تھیں, آج تو موٹر کے ساتھ چلتے ہیں اور بہت بڑے بڑے سائز ہیں جہازوں کے. اس وقت عقل دنگ رہ جاتی ہے. چنانچہ تیل کی برداری کے لیے جو ویسل بنائی جاتی ہیں ان کی لمبائی ہوتی ہے 415 میٹر, یعنی موٹا انداز آپ یوں لگا لیں کہ آدھا کلو میٹر لمبا جہاز ہوتا ہے. آدھا کلو میٹر, سوچیں ذرا, اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کی جو ویڈتھ ہوتی ہے وہ 63 میٹر ہوتی ہے, اور جو ڈراؤٹ ہوتا ہے اس کا 35 میٹر ہوتا ہے. یہ 5000 میٹرک ٹن تک وزن لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. 500,000 ٹن, کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح بحری بیڑے بھی بنائے ہیں. اس وقت جو امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے اس کے اوپر 75 ہوائی جہاز لینڈ کر سکتے ہیں. اب 75 ہوائی جہاز کھڑے ہونے کے لیے جگہ کتنی چاہیے ہوتی ہے. چنانچہ اس بحری بیٹے کی لمبائی 1092 فٹ ہے. تاریخ میں انگریزوں نے ایک جہاز بنایا, اس کا نام تھا ٹائٹینک. ایسا اس کا ڈیزائن تھا کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا. انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا, اتنا اس کا محفوظ ڈیزائن تھا. پھر انہوں نے اس جہاز کو قطب شمالی قطب جنوبی کی طرف بھیجا. اللہ کی شان کہ وہ وہاں گیا اور راستے میں ایک برف کی چٹان تھی, اس چٹان کے ساتھ ٹکرا کے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. یعنی آدھے انچ سے زیادہ موٹی پلیٹ کا وہ بنا ہوا تھا. اب آپ بتائیں کہ اتنی موٹی پلیٹ سے جو جہاز بنا ہوا ہو وہ جہاز کیسے ٹوٹ سکتا ہے. اللہ نے ان کے تکبر کو توڑ کے رکھ دیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کبھی غرق نہیں ہو سکتا, میں تمہیں غرق کر کے دکھاتا ہوں. اچھا, وہ جہاز ڈوبا کیسے, ذرا یہ راز بھی سمجھ لیجئے کہ جہاز کو اپنے محفوظ ہونے کے لیے انجن کا چلنا ضروری ہے. انجن کا چلنا کیوں ضروری ہے کہ لہریں آ رہی ہوتی ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے. تو جب لہریں آ رہی ہوتی ہیں تو کیپٹن جہاز کو بالکل اس کے سیدھا رکھتا ہے. اگر یوں لہریں آ رہی ہیں اور جہاز بالکل سیدھا ہے تو سیدھا جہاز اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے, ڈوبتا نہیں ہے. چاہے جتنی مرضی اونچی لہریں ہوں, 20 فٹ 25 فٹ تک بھی ہوں, تو یہ اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا, ایسے ایسے ہوتا رہے گا, مگر ڈوبے گا نہیں. لیکن جب اس کا انجن بند ہو جائے تو پھر جہاز کی آپ ایک ڈائریکشن رکھ نہیں سکتے, تو جہاز یوں ہو جاتا ہے. اب جیسے یہ یوں ہوا اور ادھر سے لہر آئی تو لہر اس کو آرام سے یوں ڈبو دیتی ہے. تو وہ جو ان کا جہاز ڈوبا تھا اس کی بھی بنیادی وجہ یہی بنی تھی کہ ان کا انجن بند ہو گیا تھا اور جہاز کے کمرے میں کنٹرول روم میں اس کا کپتان کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے اور جہاز ڈوب جائے گا. مگر اس نے کہا نہیں, میں اس وقت بچنا پسند نہیں کرتا, مرنا پسند کرتا ہوں. چنانچہ جو بنانے والا تھا وہ بھی اس جہاز کے ساتھ ہی ڈوب کے مر گیا. اللہ نے مخلوق کے تکبر کو توڑ کے دکھا دیا. تم کہتے ہو کہ ہمارے بنائے ہوئے جہاز کو کوئی ڈبو نہیں سکتا, پتھر کا ٹکڑا تمہارے جہاز کو ڈبو دے گا. नहीं बर्फ का टुकड़ा, पत्थर नहीं पानी का टुकड़ा। अब बर्फ पानी की बनी होती है ना, लेकिन वो पानी की चट्टान जहाज से टकराई और लोहे के जहाज को उसने डबो के रख दिया। तो ये अल्लाह ताला की निशानी है कि इतने बड़े बड़े जहाज समुद्र में चलते हैं और उससे इंसान अपने फायदा उठाता है। आखिर पर फिर अल्लाह फरमाते हैं फबिअय्यि आलाई रब्बिकुम तुकज्जिबान, ए इंसानों और जिन्नों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जवाब में हम कहते हैं ला बिअय्यि शयइन मिन नेमतिका रब्बना नुकज्जिबु फलकल हम्द, अल्लाह हम आपकी किसी नेमत की झुटला नहीं सकते, हम तो आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें नेमतों से पाला है, आप बहुत बड़े मेहरबान हैं करीम हैं, और हम तो आपकी शान के मुताबिक आपकी तारीफ कर ही नहीं सकते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।